ما دي معلومة يا عم، متنش الفرجة. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، قرآن مجید کی سایہ کریمہ کے ضمن میں ایک گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں جاری رہا ہے، اور نہیں معلوم اس کا حق کتنا ادا ہو سکا، لیکن یہ بہرحال آخری ایام ہیں، اور آج میں بغیر تمہید کے کہ شاید اس کے بعد فرصت نہیں ہے یا کم ہے، آخری مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی آخری مطلب اس گفتگو کا، ورنہ حکمت کی بحث میں یہ ساری گفتگو پہلا مطلب تھا، اور مزید مطلب آپ خود تلاش کریں، خود جو ہے آئیں امام علیہ السلام کی حکمتوں کی طرف، ائمہ علیہ السلام کی حکمتوں کی طرف، یہ خزانہ پر ہے جو ابھی تک پہچانا نہیں گیا ہے، جو ابھی تک لوگوں کی دسترس سے، لوگوں کے ہاتھ سے بہت دور ہے، لوگوں کو شعور سے ابھی بہت دور ہے، اور اس کی دنیا کو بہت شدید ضرورت ہے، وہ تمام حکمتیں جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کی ہیں، جو پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے بیان فرمائی، وہ حکمتیں جو قرآن میں موجود ہیں، قرآن حکیم ہے، اور ان سب کا سلسلہ ذات پروردگار سے ہے، اور جہاں بھی حکمت نظر آئے وہ سب حتماً تعلیمات انبیاء اور تعلیمات ائمہ ہی کے ذریعے سے آئی، بعض وقت ہم نہیں پہچان پاتے، ایک ایسے انسان کے منہ سے حکمت کی بات سنتے ہیں کہ جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ حکمت کی بات بیان کر رہا ہے، لیکن عزیزو یہ ساری حکمتیں سب انبیاء کے ذریعے سے آئی ہیں، انبیاء ممکن ہے ان کے گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہوں، لیکن انہی کی تعلیمات کا اثر ہے کہ آج اگر انسان کسی حد تک کہیں پر انسان نظر آ رہا ہے تو اس میں انبیاء کی تعلیمات کا دخل ہے، ان کی کوششوں کا اثر ہے۔ آپ کی خدمت میں آج مختصر طور پر، دیر بھی تھوڑا ہو گئی ہے، مزید ایک انسان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، یہ نقطہ آپ ہی کے مجمع میں ایک برادر نے مجھ سے شروع میں گزارش کیا تھا کہ یہ نقطہ، اور میرے لیے جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا دلچسپ تھا. البتہ وہ قرآن کا نقطہ ہے، وہ قرآن کے اس آیت کی طرف نہیں متوجہ تھے. وہ یہ ہے کہ انسان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اسے کچھ ملے، اس کے پاس آئے، تو وہ دوسروں پہ خرچ کرے. ایک بہت بڑا نقطہ اور ایک بہت بڑا مسئلہ قرآن کا انفاق ہے، خرچ کرنا، انفاق. اور یہ انفاق فی سبیل اللہ، دیکھیے تھوڑی سی بحث پہلے ہو چکی ہے فی سبیل اللہ. مسئلہ پیسہ خرچ کرنے کا نہیں ہے، پیسہ دینے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کا پیٹ بھر رہے ہیں. بعض وقت ہوتا ہے نا خمس اور زکوٰۃ و صدقہ کا فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے فقیر کا پیٹ بھر جائے گا. یہ فلسفہ یہ نہیں ہے، یہ فائدہ ہے. ہر محض میں اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، اس میں ایک مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم اکثر فائدے کو فلسفہ بنا کے پیش کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے، شاید تھوڑی سی وضاحت کر سکوں مختصر وقت میں. احکام جو ہیں، روزے کا فائدہ اور ہے، روزے کا فلسفہ اور ہے. فائدہ ہے، ٹھیک ہے، فائدہ یہ ہے کہ آپ منظم ہو جائیں گے، فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کی چربی کم ہو جائے گی، فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جسم سے بہت سارے امراض غائب ہو جائیں گے، فائدہ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں جرائم کم ہو جائیں گے، مجرم خدا کی طرف پلٹ آئے گا. ہے، یہ سب فائدے ظاہر ہوتے ہیں. آپ تحقیق میں ثابت ہے کہ ماہ رمضان میں، اس مہینے میں جرائم کم ہو جاتے ہیں، خود بخود سوسائٹی میں جرائم کم ہو جاتے ہیں، جرم کا ریٹ بہت نیچے آ جاتا ہے، ہے نا. لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فلسفہ نہیں ہے، یہ سب فائدہ ہے. فائدہ اور ہوا کرتا ہے فلسفہ. اور فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فلسفہ روزہ یہ ہے کہ تم تقوی، تمہارے پاس تقوی آ جائے. اور جب تقوی یہ آ جائے گا، تو روزے کا فائدہ جو ہے وہ ایک مہینے آپ کو ملا تھا، ایک مہینے میں آپ نے روزہ رکھا، چربی کم ہوئی، یہ سارے فائدے ملے. لیکن جب تقوی آ جائے گا، تو یہ تقوی آپ کو سال بھر فائدہ دے گا، زندگی بھر فائدہ دے گا، دنیا میں فائدہ دے گا، اور اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی فائدہ دے گا. بعض بزرگان نے جو تعبیر کیا ہے اس دنیا کو، 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو، چونکہ بڑی دنیا ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھ رہے ہوتے ہیں. بعض بزرگان نے اس کو ایک لہجے سے، ایک لمحہ، جیسے کسی انسان کو ایک لمحے کے لیے کہیں پہنچا دیا جائے. تعبیرات ہیں نا، کسی نے کہا جیسے ہوٹل میں آ کے ٹھہرے ہیں، ہوٹل میں آپ انسان کیا کریں گے، ہوٹل کی طرح مسافر ہیں. نہیں، بعض بزرگان نے جب اس کو اور دقت سے بیان کیا، کہا یہ دنیا پوری ایک لمحے کے لیے ہے، ایک لہجے کا، ایک لہجے کے لیے بھیجا گیا ہے. کس دنیا کے مقابلے میں؟ جو انسان کی واقعی زندگی، ہم فیہا خالدون، اس زندگی کے مقابلے میں ایک لمحہ ہے. وہاں پہ فائدہ روزہ، اس کا فلسفہ یہ کہ تقوی، تقوی انسان کو وہاں پر، یہ اصل فلسفہ ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں، لہذا فائدہ الگ ہوا کرتا ہے اور فلسفہ الگ ہوا کرتا ہے. نماز کے فائدے الگ ہیں انسان کی زندگی پر، فلسفہ نماز الگ ہے. اسی طریقے سے انفاق ہے، فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ان سب کے فائدہ الگ ہے، فلسفہ الگ ہے. توجہ فرمائے، اس نقطے بہت دقت کریں گے، محفوظ رکھیں گے، یعنی محفوظ رکھنے والے نکات میں سے، بھول جانے والے میں سے نہیں ہے. فلسفہ الگ ہے، فائدہ الگ ہے. فلسفے کو فائدہ نہیں سمجھے، ورنہ اگر مثلا فقیر نہ ہو آپ کے شہر میں، آپ کے آس پاس کوئی فقیر نہ نظر آئے، آپ کہیں گے فلسفہ اس کا یہ تھا کہ فقیر کے پیٹ بھرے، فقیر تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، بس نہیں نکالیں، بس ضرورت نہیں ہے نکالنے کی. فرض کریں ایک ایسا زمانہ آئے کہ دنیا میں کوئی فقیر نہ ہو، توجہ فرمائیں، اگر اسلامی حکومت پوری دنیا میں ہو تو ایسا ہی ہونا چاہیے، پوری دنیا میں. مسلمان حکومتیں آپ نہیں دیکھیں، اسلامی حکومت اگر اوریجنل اسلامی حکومت، اس لیے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کوفہ میں آ کے بیان کیا. جیسی حکومت امام علی علیہ السلام کو ملی تھی وہ آپ کو معلوم ہے، ایسی تھی کہ امام علی علیہ السلام کسی بھی طرح لینے کو تیار نہیں تھے. اب کیسی تھی وہ، اس کی وضاحت کے لیے بہت ٹائم چاہیے، لیکن کم سے کم اتنا سمجھ لیں کہ وہ ایسی حکومت آ رہی تھی کہ امام علی علیہ السلام اس کو لینے کو تیار نہیں، تکلف نہیں کر رہے تھے، لینے کو، واقعا لینے کو تیار نہیں تھے. لیکن یہی 4.5 سال میں جو اسلامی حکومت کا نمونہ پیش کیا، تو یہ آ کے اعلان کرتے ہوئے نظر آئے تمہیں کوئی بھوکا ہے، تمہیں کسی کے پاس لباس تو، بے لباس ہے کوئی، کوئی بے گھر ہے، مسلمان شیعہ نہیں، کوئی مسیحی، کوئی یہودی، مسیحی کوئی بھیک مانگ رہا ہے، نہیں بھیک نہیں مانگنے دو. اسلامی حکومت میں ایک کرسچن مسیحی بھی بھیک نہیں مانگ سکتا. سنا ہے نا واقعہ، گزر رہے تھے، دیکھا بوڑھا مسیحی بھیک مانگ رہا تھا، بوڑھا ایک انسان، پوچھا یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے، یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ ٹالنا چاہا کہ وہ یہ ایک مسیحی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، یعنی ایک مسلمان نہیں ہے، چھوڑیں اس کو، یعنی یہ اپنا نہیں ہے، یہ اپنے لشکر کا نہیں ہے. امام علی علیہ السلام ٹھہر گئے وہاں پہ، علی ابن ابی طالب یہ ٹھہر گئے، کہا جب تک اس کے جسم میں طاقت تھی یہ تمہارے شہر میں کام کر رہا تھا، اب یہ ضعیف و کمزور اور لاغر ہو گیا ہے تو یہ بھیک مانگے. اور اپنے منشی سے فرمایا کہ یاد رکھو جب تک یہ زندہ ہے اس کی ساری ضرورتیں بیت المال سے پوری کرو، بیت المال سے. تو ممکن ہے کہ اگر اسلامی حکومت کا واقعی نمونہ سامنے آ جائے پھر کوئی فقیر نہیں ہے. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ فقیر آ کے مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں، تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، ذرا ذرا سا، تاکہ وہ مانگتا رہے، دینے میں مزہ آتا ہے نا، لذت آتی ہے. لیکن امام علی علیہ السلام نے کیا کیا، ابھی انہی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا ہے، فقیر آیا کہا کہ دے دو اٹھا کے، ایک تھیلی اٹھا کے دے دو. کہا کون سی والی تھیلی دیں، سفید والی یا زرد والی، گولڈن، کون سی تھیلی دیں؟ کہ میرے نزدیک سفید و سیاہ، گولڈن سب ایک جیسا ہے، سب پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، تھوڑا رنگ اس کا تبدیل ہو گیا ہے بس، جو اس کی ضرورت کو زیادہ پورا کر دے وہی دے دو، پھر دوبارہ نہیں آئے مانگنے کے لیے، تاکہ فقیر نہ بنا رہے، بار بار نہ آئے. انسان کے لیے، انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ فقیر رہے. اگر انسان فقیر رہے تو صرف فقیر اللہ، حقیقت میں انسان فقیر ہے، لیکن کس کا فقیر ہے؟ انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، لیکن کس کے فقیر ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہے. حقیقت انسان فقر ہے. وان عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، کب؟ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں. انسان کو حق نہیں کہ جا کے کسی انسان سے سوال کرے اور مانگے، کیونکہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ ایک فقیر دوسرے فقیر سے جا کے مانگ رہا ہو. مانگتا ہے فقیر، نہیں مانگتا فقیر، اس راست کو سمجھتا ہے کہ ہم بھی فقیر ہیں، وہ بھی فقیر ہے، میں اس کے سامنے جا کے کیا مانگوں. لیکن انسان اس راز کو نہیں سمجھتا کہ یہ جتنا بھی با دولت مند کیوں نہ، وہ بھی فقیر ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے فقیر ہے، ہم بھی. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ شخص شب قدر میں بھیک مانگ رہا ہے، کہ واہ ہو اس پر، آج کے دن یہ بھیک مانگ رہا ہے، انسانوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، خدا کے ہوتے ہوئے بھیک مانگ رہا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. بس ممکن ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے کہ کوئی فقیر نہ ہو، پھر کیا کریں؟ پھر صدقہ نہیں دیں، خمس نہیں نکالیں، زکوٰۃ نہیں دیں، فطرہ بند، اس لیے کہ فقیر نہیں ہے. نہیں عزیزو، اگر فلسفہ فقیر کو دینا ہوتا تو بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اب ضرورت نہیں ہے. لیکن فلسفہ نہیں ہے، فائدہ ہے. ہاں فائدہ ہے، چونکہ فقیر ہیں تو فائدہ اٹھا لیں. قرآن نے بہت ہی خوبصورت نقطہ، خذ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103، توبہ 103، خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے رسول ان کے مال میں سے صدقہ لو، ان سے کہو کہ یہ صدقہ نکالیں۔ کیوں؟ فلسفہ، اس لیے نہیں کہ بھوکے مر رہے ہیں لوگ، فقیر بھوکے مر رہے ہیں، مسکین و یتیم بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس لیے کہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس صدقے کے ذریعے سے ان کی تطہیر کرو اور ان کا تزکیہ کرو۔ توجہ فرمائیں، صدقہ ان کا، ان سے کہو کہ صدقہ نکالیں، صدقہ ان سے لو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ دوسرے کو ضرورت ہے اس صدقے کی، نہیں، خود ان کو ضرورت ہے اس صدقے کی نکالنے کی۔ توجہ فرمائیں، یہ قرآن کا بہت بہت ہی حسین نقطہ ہے، اور اکثر بیان کیا، اکثر جو ہے جب گفتگو ہوتی ہے فلسفہ خمس و زکات کی، یہی بیان ہوتا ہے کہ بیلنس قائم ہو جائے، امیر و غریب میں بیلنس قائم ہو جائے۔ نہیں، وہ فائدہ ہے، وہ بھی ہے، اچھی چیز ہے، بیلنس قائم ہونا چاہیے، وہ فائدہ ہے، لیکن فلسفہ قرآنی صدقے کا یہ ہے کہ صدقہ ان سے لے لو تاکہ یہ پاک ہو جائیں۔ لہذا صدقہ نکالنا ان کی ضرورت ہے، نکالنے والے کی ضرورت ہے، لینے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، کیوں؟ میرے بزرگوار کی ایک مثال، وہ مثال میں زیادہ واضح ہو جائے گا، خاص کر وہ فطرے کا دن بھی ہے، فطرے کا اعلان کیا گیا ہے نا 25 درہم، اور ہم حتماً وہی 25 ہی درہم نکالیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، 25 ہی درہم، چاہے ہمارے دسترخوان پہ جو چاول آتا ہے اس کی 1 کلو کی قیمت 25 درہم ہو نا، اس کے لیے کم ترین قیمت یہ ہے۔ اگر ہم، ایک آدمی جو معمولی چاول کھاتا ہے، معمولی کھانا کھاتا ہے، وہ 25 درہم نکال لیجیے، اس کے کھانے کے، اس کا چاول جو ہے 7-8 درہم کلو ہوتا ہے، لیکن آپ کا اگر چاول 20 درہم کلو ہے تو آپ 60 درہم نکالیں۔ اگر آپ کا کھانا، آپ کے دسترخوان کا کھانا 25 درہم ہے کلو، تو آپ 75 درہم نکالیں۔ مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا تطہرہم وتزکیہم، تزکیہ کرنا، تم اپنا تزکیہ کرو، یہ نکال لو، کس لیے؟ اس کو دینے کے لیے نہیں، اپنے تزکیے کے لیے نکال لو، اپنے کو پاک کرنے کے لیے۔ توجہ فرمائی، تزکیہ ہے تو طاہر، اپنے کو پاک کرنے کے لیے نکال رہے ہو۔ جب ایک آدمی غسل خانے میں جاتا ہے اور اس کا جسم نجس ہوتا ہے، وہ آلودہ ہوتا ہے، کتنی دیر تک نہاتا ہے وہ؟ کہا گیا کہ بھائی کم پانی میں نہاؤ، پانی بہت مہنگا ہے، 2020 تک پانی جو ہے سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہو جائے گا، پانی کی بہت قیمت بڑھ جائے گی، دنیا میں پانی کم ہو رہا ہے، پانی کم خرچ کرو۔ کتنا پیسہ خرچ کرتی ہے گورنمنٹ پانی تمہیں دینے کے لیے؟ ہر ملک کی بات کر رہا ہوں، یہ پورے انسانی بات ہے، لیکن نہائے گا کتنا؟ شک، نہا چکا ہے، پاک ہو گیا، پھر بھی گیا، شاید کہیں پہ کچھ ہو، ذرا سے شک کی بنیاد پر، کہیں صابن نہ لگا ہو، کہیں نجاست نہ لگی ہو، اس ذرا سے شک کی بنیاد پہ پانی گراتا چلا جا رہا ہے، گراتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ممکن ہے کہیں کوئی نجاست رہ گئی ہو، اس وقت تک گراتا رہتا جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ اب پاک ہو گیا ہوں۔ قرآن نے کہا صدقہ نکالو تاکہ پاک ہو جاؤ تم۔ کتنا نکالو؟ اتنا کم سے کم نکالو کہ یقین ہو جائے کہ اب پاک ہو گیا ہوں، پاک ہونے کا یقین ہو جائے۔ ہمیں پاک ہونا ہے نا، 25 درہم میں شاید نہیں پاک ہو پائے، شاید 50 درہم میں بھی پاک نہیں ہو پائے نا، اتنا نکالو کہ پاک ہو جائے، پاک ہونے کا یقین ہو جائے۔ ہاں، فائدہ اس کا خوب، فائدہ بھی دوسروں کو پہنچ جائے، کسی فقیر کا پیٹ بھر جائے، کسی فقیر کے بچے عید منا لیں، پھر کسی فقیر کے گھر میں خوشی ہو جائے، الحمدللہ، بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ فلسفہ نہیں ہے، جیسے جب آپ نہاتے ہیں، جیسے دیہات وغیرہ میں لوگ باہر نہاتے ہیں نا، پانی نکال نکال کے کنویں سے، اور اس سے نہا رہے ہوتے ہیں، نہا کس لیے نہا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے۔ جب یہ نہا رہے ہوتے ہیں تو پانی جو بہتا ہے وہ بہ بہ کے کسی درخت کے پاس چلا جاتا ہے، کسی کھیت میں چلا جاتا ہے، اس پانی کے بہ کے جانے کے نتیجے میں درخت ہرا ہو جاتا ہے، کھیت ہرا ہو جاتا ہے، یہ سب فائدہ مل گیا، درخت کو فائدہ ہو گیا، کھیت کو فائدہ ہو گیا، لیکن فلسفہ یہ نہیں تھا۔ تمہارے نہانے کا فلسفہ درخت کو ہرا کرنا نہیں تھا، نہانے کا فلسفہ خود تمہیں اپنا پاک ہونا تھا۔ اگر اس درخت کو، زمین کو فائدہ مل گیا تو بہت اچھا، بس کتنا نکالیں؟ اتنا نکالیں کہ پاک ہو جائیں، پاک ہونے کا یقین ہو جائے۔ عید کے دن نکالیں، اور جب بھی لگے کہ ہم آلودہ ہو چکے ہیں، پیسے ہی نے ہمیں آلودہ کر دیا ہے. بہت خوبصورت لفظ ہے قرآن کے نا, زکات فطرہ, زکات فطرہ. کتنی مرتبہ کلمات تکرار ہوئے ہیں زکات کے, فطرہ کو بھی زکات کی ایک قسم ہے فطرہ. صدقہ, صدقہ یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسا عمل کی جو تمہارے ایمان کی, تمہارے دین کی تصدیق کر دے آ کے کہ واقعی تم مومن ہو. زکات یعنی کیا؟ زکات کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے نمو, نمو یعنی بڑھنا, جیسے درخت چھوٹا ہے بڑھتا ہے دھیرے دھیرے, اس کو کہتے ہیں نمو. نمو کر رہا ہے یہ درخت, بڑھ رہا ہے. اگر انسان اپنے جیب سے نہیں, وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے جیب سے گیا, میرے بیلنس سے کچھ تھوڑا سا کم ہو گیا, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ زکات ہے, یہ کم نہیں ہوا ہے, یہ زیادہ ہوا ہے, یہ تو بڑھ گیا ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے جیب میں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل میں تمہارا ہے ہی نہیں, وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. یہ میرے ایک برادر عزیز نے یہاں پہ نقطہ بیان کیا, میں ان کا نقطہ شاید دیکھ بھی نہیں رہے, نام تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ قرآنی نقطہ ہے عزیزو. جو کچھ انسان دے دیتا ہے وہی اس کا ہے صرف, جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا نہیں ہے. وہ ممکن اس کی ہوا و ہوس کہو, وہ ممکن اس کی بیوی کہو, وہ ممکن اس کے بچوں کہو, وہ ممکن اصل گم ہو جائے, نہیں معلوم کس کا ہے. ممکن ہے نہایت ہی برے جگہ پر خرچ ہو جائے تو اس کا نہیں ہے وہ. ممکن ہے وہ شیطان کو ہو, پیسہ میرے پاس ہے لیکن ہو شیطان کا, پیسہ میرے جیب میں ہے لیکن ممکن ہے وہ شیطان کو ہو. میرا خود کیا ہے؟ میرا فقط اور فقط اتنا ہی ہے جتنا میں نے دے دیا اٹھا کے. جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب ختم, ختم, سب ختم ہو جائے گا. بچے گا کیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن یہ مطلب اس نے بیان کیا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے. ینفد, فنا ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. لیکن جس چیز کو تم نے نکال دیا ہے فی سبیل اللہ, وہ اللہ کا ہو گیا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا فی سبیل اللہ اہم نقطہ ہے, فقیر کا پیٹ بھرنا اہم نقطہ نہیں ہے. فی سبیل اللہ جو نکال دیا ہے اس نے آپ کو پاک کر دیا ہے, اور یہ ہو گیا ہے اب تمہارا, یہ خلا اللہ کے پاس ہو گیا ہے. تمہارے پاس جو کچھ ہے تم چونکہ فانی ہو لہذا وہ بھی فنا ہو جائے گا. اللہ کے پاس جو چلا گیا ہے چونکہ اللہ باقی ہے لہذا وہ بھی ہمیشہ باقی ہے, وہ نہیں ختم ہونے والا ہے. احکام آپ انشاءاللہ جانتے ہیں سب, الحمدللہ بیان ہوتے رہتے ہیں احکام فطرہ کیا ہیں. بہرحال عید کی نماز سے پہلے پہلے نکال دے اور پہنچا دے, حتی الامکان کوشش کر کے مستحق تک پہنچا دے. کوشش کرے اپنے ہی شہر میں پہنچائے, اپنے ہی آس پاس جتنے نزدیک ہو اتنے نزدیک افراد کو پہنچائے. لیکن فلسفے میں توجہ رہے, کیا کہ میں اپنے آپ کو پاک کرنے جا رہا ہوں. فقیر ہے, اگر سب کا صدقہ نہیں فطرہ دے سکتا, ایک فطرہ کم سے کم نکالے سب کی طرف سے. پاک ہونے کی ضرورت, اس کو بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے. البتہ اگر انتہائی فقیر, اس کے پاس خرچہ ہی نہیں ہے, اس کے پاس کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے, تو اس کے اوپر واجب بھی نہیں رہ جاتا. لیکن اگر وہ پاک ہونا چاہے تو اس کو پاک ہونے سے کوئی منع بھی نہیں کرتا. اسلام نے منع نہیں کیا ہے, حرام نہیں کیا ہے, ہاں واجب نہیں. پس عزیزو ایک اہم نقطہ یہ تھا آپ کی خدمت میں کہ فطرہ ایک زکوٰۃ ہے, تزکیہ ہے, اضافہ کرنے کی چیز ہے, پاکیزہ کرنے کی چیز انسان کو. تطہرہم وتزکیہم وصل علیہم, اور اے میرے رسول ان مومنے کو اوپر صلوات بھیجو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ تمام مومنین سے کہا کہ صلوات بھیجو, مومنین, ملائکہ, اللہ, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسری طرف رسول اللہ سے بھی فرمایا کہ تم بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرو, کیونکہ ان صلاتک سکن لہم, تمہارا صلوات بھیجنا, تمہاری رحمت کی دعا کرنا مومنین کے لیے یہ ان کے اضطراب کو کم کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. نبی کسی کے لیے دعا کرے, یہ ان کے لیے باعث سکون ہے, اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. بس انسان کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بچا لے, اور بچائے کیسے؟ دے 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 اور بچا لے، اپنی سہولتوں میں سے کم کرے. آج کی دنیا سہولتوں کی دنیا ہے، غرق ہے سہولتوں میں، اور جہاں بھی انسان اپنی ضرورت سے نکل کر سہولتوں میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے، وہاں حتماً کسی نہ کسی کا مال اس میں شامل ہوتا ہے. یہاں پہ میں نے پوچھا بعض برادران سے، بعض ہوٹل ہیں جہاں مثلا ایک شب گزارنے کے 50,000 اور 20,000 اور 40,000 اور 30,000 درہم خرچ ہوتے ہیں، کس لیے یہ، کس بات کے لیے؟ ایسے غلیظ جگہ کا میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، لیکن خوب ہوتا ہے یہ. اتنی درہم میں شاید 1,000 انسان کا پیٹ بھر جائے جو بھوکا ہے، شاید سینکڑوں بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے اتنی پیسے میں. یہ انسان کی ضرورت ہے بھیا، واقعاً یہ انسان کی ضرورت ہے، یہ انسان کی انسانی ضرورت ہے؟ نہیں، سہولتیں ہیں یہ. اور جہاں بھی سہولتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں پہ دوسرے انسانوں کی ضرورتیں پامال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت انسانوں کی ضرورتیں پامال ہو، آج کی اس کیپٹلزم دنیا میں، سرمایہ داری نظام میں، اس سسٹم میں، اس بت کی دنیا میں. بعض بت اتنے بڑے بنائے گئے ہیں، جمہوریت کا بت، کیپٹلزم کا بت، سرمایہ داری کا بت، انسان اس کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا. قدیم زمانے میں جو پتھر کے بت ہوتے تھے سوچ سکتے تھے لوگ، جناب ابراہیم نے آ کے ان کو سچوا دیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ یہ جو بت آج کے جو بڑے بڑے بت بنے ہیں، ان کی تباہی ان بتوں سے کہیں زیادہ ہے. انسان کو مسخ کر دیا، مسخ نہیں معلوم اس کا انگریزی میں کیا کہیں گے، انسانیت کو مسخ کر دیا ہے ان بتوں نے. کیا کہتے ہیں مسخ کو، ہے کوئی لفظ آپ کے پاس؟ ہوتا ہے نا بنی، جیسے بنی یہود کے لیے کہ مسخ کر کے انسانوں کو بندر بنا دیا تھا، بعض عذاب آئے ہیں خدا کے نا، مسخ کر دیا انسان کو، یعنی انسان کو مسخ کر کے بندر بنا دیا. وہ مسخ ہونا بھی اتنا برا نہیں تھا جتنا آج کے زمانے میں انسان مسخ ہو رہا ہے. آج کے اس نظام میں، آج کے ان بازاروں میں، آج کے ان شہروں میں، آج کے ان کلبوں میں انسان مسخ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس مسخ ہونے میں جو اس کے سامنے نظام پیش کیا ہے، یہی ضرورتوں کو چھینو، نہایت ظلم کے ساتھ چھینو لوگوں کی ضرورتوں کو، اور چھین کے اپنی سہولتوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ. جتنا زیادہ اضافہ کرو کم ہے. آسمانوں پہ جا کے چاند پہ گھر بناؤ، سمندروں میں جا کے اندر گھر بناؤ، کس لیے بناؤ یہ سب؟ تاکہ اس میں ہزاروں کی ضرورتیں چھینی ہوئی جائیں. انسان کو ضرورتیں چھیننے میں بہت اچھا لگتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، سہولتیں، اور وہ اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی. جب سہولتوں میں انسان داخل ہوتا ہے تو پھر وہ ہزار مشکل میں خود پہنچ جاتا ہے. مشکل یہاں پر ہے، اگر سہولتوں میں آ جانے کے بعد اس کی زندگی واقعی ایک اچھی انسانی زندگی ہو جائے تو بھی بھلا ہے، لیکن نہیں، وہ اور دوسری مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے. ہزار اضطراب، ہزار مشکل، ہزار ظاہری مشکل، جسمانی امراض میں. ایک کسان جو جا کے کھیت میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اس کو کبھی کوئی مرض نہیں ہوتا. اگر مرض ہو بھی جائے تو بیچارہ دوا کہاں کر سکتا ہے، اللہ تو مرض ہی نہیں ہوتا، واقعی نہیں ہوتا. اب جا کے پوچھیں، شاید سابقہ نہیں پڑھا ہو آپ کا، جا کے پوچھیں دیہاتوں میں کسان جو کام کرنے والے ہیں، کہتے ہیں 20 سال 25 سال 50 سال مجھے تو نہیں یاد ہے کبھی مجھے بخار تک بھی آیا ہو. اگر اس کو ایک دن بخار آ جائے گا تو کھیت کا کیا ہوگا؟ نظام خدا کا ایسا بنا ہوا ہے، محنت کرتا ہے نا، لیکن یہ پورا 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن، گاڑی ایئر کنڈیشن، راستے بھی ایئر کنڈیشن، گھر بھی ایئر کنڈیشن، آفس بھی ایئر کنڈیشن، سب کچھ، کوئی حرکت نہیں جسم میں. اگر کچھ حرکت کرنا ہے تو وہ کریں مشینیں کریں، دوسرے انسان کریں، مجھے کوئی حرکت نہیں کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ 40 سال جاتے جاتے ہزار طرح کا مرض اس کے اوپر آ کر حملہ آور ہو گئے. جسم کا سسٹم خدا نے بنایا، پورا نظام خدا کے اس طرح بنا ہوا ہے کہ جس چیز کو تم جتنا استعمال کرو گے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، شکر نعمت یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو، شکر نعمت زبان سے نہیں ہے، شکر نعمت یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو، جس چیز کو انسان جتنا استعمال کرے گا اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر انسان اپنے پورے ذہن کو بچائے رہے، علم اس کو ملے بچائے رہے، کسی کو بتائیں گے نہیں یہ میرا علم ہے، میرا علم ہے، بعض لوگ کرتے ہیں ایسا، بتا دیں گے تو پھر دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے گا، حکمت موجود ہے، حکمت ملی ہوئی نہیں، بتائیں گے نہیں کسی کو چونکہ میرا علم ہے، نہ وہ نہیں بچے گا، قانون خدا کا نہیں بچے گا، ختم ہو جائے گا۔ جسم کا بھی یہی قانون ہے، اگر اس جسم کو استعمال نہیں کیا جائے گا تو فنا ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، اتنی مشکلات میں آ کر گرفتار ہو جاتا ہے۔ دینے، قانون دینے کا ہے، دینے میں جو لذت عزیزوں وہ لینے میں نہیں ہے، فقیر کو نہیں معلوم، اس کو جا کے اس کے ہاتھ پہ 100 درہم نہیں 1000 درہم کچھ بھی لے جا کے رکھ دو، جب وہ لے رہا ہے عجیب کرب اور اذیت کا احساس ہے جو دھیرے دھیرے وہ بھول چکا ہے۔ لینے میں بڑا کرب ہے عزیزو، بڑی تکلیف ہے کسی سے کچھ لینے میں، انسان بھول جاتا ہے اس کو، یعنی اس فطرت کو اتنا دباتا ہے کہ مر جاتی ہے فطرت۔ لینے میں درد ہے، کرب ہے، ظاہر اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ ابھی جا کے پیٹ بھر جائے گا، لیکن یہی ہاتھ پھیلانا اس کا، اپنی پوری انسانیت کے خزانے کو اپنے ہاتھ پہ لے کے کسی کے سامنے کر دینا، لے میں اپنی عزت نفس کو دیتا ہوں تو مجھے چند پیسے دے دے، یہ نہایت کرب کا مقام ہے، لیکن دینے میں بڑی لذت ہے، دینے میں بڑی لذت ہے۔ اصل اس لذت کا انسان وہی احساس کر سکتا ہے جو جتنا دے سکے، صرف پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جان کے دینے میں بڑی لذت ہے، وہی لذت جس کا انتظار امام علی علیہ السلام نے پوری زندگی جس کا انتظار کیا، دینے کی لذت تھی، وہ بھی دیتے تھے باغات سے جو کچھ ملتا تھا دیتے تھے، جو کچھ خریدتے تھے دیتے تھے، وہ بھی دیتے تھے، لیکن ایک اور بڑی لذت کا انتظار تھا علی ابن ابی طالب کو کہ پروردگارا یہ جان بھی چلی جائے تیرے راہ میں، یہ بھی دے سکوں، نہیں جاتی تھی تو افسوس ہوتا تھا، رسول اللہ سے آ کے، یا رسول اللہ آج بھی میں بچ گیا، حمزہ شہید ہو گئے، چچا حمزہ شہید ہو گئے، میں بچ گیا۔ علی کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی، بہت تکلیف ہے، لیکن جب سر پر مبارک، سر پر ضربت ملعون پڑی ہے تب علی کو عجیب لذت کا احساس ہو رہا ہے، اس لیے کہ کعبے سے لے کر اس مسجد کوفہ تک کی پوری زندگی فی سبیل اللہ تھی، بس فی سبیل اللہ، اور آج حالت نماز میں اس بندے نے اپنی جان کا سرمایہ بھی اپنے پروردگار کی خدمت میں پیش کر دیا، یہ بڑا لذت کا مقام ہے، اس لذت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کربلا کی لذت، دینے کی لذت، ایک بعد دیگرے انفاق، اللہ کی راہ میں دینے کی لذت کو حسین ابن علی سمجھ رہے ہیں۔ کیا چاہیے؟ بیٹے چاہیے، اتنی لذت تھی کہ جا کے خیمے سے 6 مہینے کے بچے کو بھی اٹھا لائے۔ اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کی راہ میں دینے کو حسین ابن علی سمجھ رہے تھے، اس لیے اپنے اس 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے، اسے بھی لے کے جاتا ہوں، لے میرے پروردگار اس ہدیے کو بھی قبول کر لے، اس ہدیے کو بھی حسین ابن علی سے قبول کر لے۔ اور سب کچھ دینے کے بعد پھر خود آئے ہیں، لیکن مشکل صرف ایک ہے کہ اب جب خود جا رہے ہیں تو بہن سے رخصت ہو کے جانا ہے، مشکل صرف ایک ہے کہ اب جب خود جا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے رخصت ہو کے جانا ہے۔ کون سے چھوٹے بچے؟ وہ چھوٹے بچے جو بہت پیاسے ہیں، ان چھوٹے بچوں سے رخصت ہو کے جانا جو بھوکے ہیں، ان چھوٹے بچوں سے رخصت ہو کے جانا جن کا اب کوئی سہارا نہیں رہ گیا ہے۔ بس اسی مطلب کو آپ سمجھ لیں، مصائب کے اس ایک جملے کو کافی ہے۔ بس آپ بھی سفر کرتے ہوں گے اپنے یہاں سے، آپ جب اپنے گھر سے سفر کرتے ہیں سارا انتظام کر کے جاتے ہیں، میرے بچے بھوکے نہ رہیں، میرے بچے کو کسی بھی طرح کی ضرورت نہ ہو، فریج فل کر کے جاتے ہیں، گھر میں سارا سامان رکھ کے جاتے ہیں، دوسروں سے کہہ کے جاتے ہیں، نوکروں سے کہہ کے جاتے ہیں، کسی ضرورت کو میں ان کو مشکل نہ پیش آئے. لیکن عزیزو اگر بچے اس حد تک ضرورت مند ہوں کہ ان کے پاس پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو, اس حالت میں درندوں کے درمیان میں چھوڑ کے جانا, درندوں کے درمیان میں جس پہ جس نے 6 مہینے کے بچے پہ بھی رحم نہیں کیا, ان کے درمیان جس نے 13 سال کے حسین نوجوان جناب قاسم پر رحم نہیں کیا, ان درندوں کے درمیان میں ان بچوں سے کیسے رخصت ہوں, کیسے کہیں کہ حسین جا رہے ہیں. لہذا بس یہی جملہ, جیسے ان بچوں کو احساس ہوا, مقتل کے جملے ہیں کہ بچوں نے آ کے دامن پکڑ لیا, حسین ابن علی کے دامن پکڑ لیا, ابھی تک جو جا رہا تھا لیکن مولا موجود ہے, عباس بھی چلے گئے لیکن ابھی سہارا ہے, میرا مولا آقا حسین موجود ہے, ایک مرد گھر میں موجود ہے. اب بتائیں جب حسین بھی جا رہے ہیں تو یہ بچے کیا کریں. آگے انہوں نے دامن پکڑ لیا, زور سے مضبوطی سے دامن کو پکڑ لیا, اب حسین ابن علی کیا کریں, اس مشکل میں کس کو بلائیں, بچوں کے ہاتھ سے اپنا دامن کیسے چھڑائیں, کیا کہیں ان سے, کیا کہہ کے ان ہاتھوں کو چھڑائیں. اس مشکل وقت میں بہن نے ساتھ دیا, آواز دی ہے بسحنا یا زینب, اے میری بہن زینب آؤ مجھے میری مدد کرو, ان بچوں کو سنبھالو. زینب ام کلثوم نے آ کے ایک ایک بچے کے سینے سے لگایا, پیار کر کے دامن کو چھڑایا. اب جو دامن چھوٹا تو حسین ابن علی چاہنے چاہا کہ تیزی سے آگے بڑھے, ادھر سے پیچھے سے بہن کی آواز آئی, محلل محلا ابن رسول اللہ, اے میرے ماں جائے, اے میرے نانے کی نشانی, آہستہ آہستہ جاؤ کہ 55 سال کا ساتھ ایک لمحے میں زینب سے نہیں چھوٹے گا, اے بھیا مڑ مڑ کے دیکھتے ہوئے جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.